وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بلائی گئی کانفرنس ملتوی کر دی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی جانب سے بلائی گئی کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے اور اب اس کانفرنس کا انعقاد عید کے بعد ہوگا۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات میں کانفرنس کو مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم نے افغان امن عمل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی اور افغانستان میں بدامنی کے لیے پاکستان پر الزامات لگانا غیر منصفانہ ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جب لاکھوں امریکی اور نیٹو فوجی افغانستان میں تھے تب طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے تھے، اب جب طالبان کو افغانستان میں فتح نظر آ رہی ہے تو وہ ہماری بات کیوں سنیں گے۔ پاکستان نے افغان نائب صدر امر اللہ صالح کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے افغان آرمی اور فضائیہ کو چمن اسپن بولدک بارڈر کراسنگ پر طالبان کے خلاف کاروائی نہ کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ امر اللہ صالح نے سوشل میڈیا پر بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس نے افغان فضائیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر طالبان کو سرحدی گزرگاہ اسپن بولدک سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی تو اس کا رد عمل آئے گا۔ افغان نائب صدر کے الزامات پر جمعے کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اور افغان ایئر فورس کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جھڑپوں کا آغاز بدھ سے ہوا تھا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افغان حدود سے فرار ہو کر پاکستان آنے والے افغان سیکیورٹی فورسز کے 40 اہلکاروں کو احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز نے اگر لاجسٹک سپورٹ کی درخواست کی تو وہ انہیں فراہم کی جائے گی۔ افغانستان میں مصالحت کی اعلی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ افغان سیاستدانوں کے اس وفد کی قیادت کریں گے جو طالبان کے ساتھ میٹنگ کے لیے جمعے کے سپہر قطر روانہ ہوا۔ عبداللہ کے دفتر کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سابق افغان صدر حامد کارزئی بھی ان افغان سیاستدانوں میں شامل ہیں جو عبداللہ عبداللہ کے ساتھ گئے ہیں۔ جنوبی صوبے قندھار میں سیکیورٹی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دانش صدیقی، جو بھارت میں متعین خبرساں ادارے کے چیف فوٹوگرافر تھے، وہ قندھار کے اسپن بولدک ضلع میں ہونے والی جھڑپوں میں مارے گئے ہیں۔ ایک اعلی عہدیدار نے بتایا کہ دانش صدیقی اسپن بولدک میں جھڑپوں کی کوریج کے لیے افغان اسپیشل فورسز کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع اورکزئی اور کرم کے ایک سرحدی علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کر کے ان 5 مغویوں کو بازیاب کرایا ہے جن کو دیگر 16 ساتھیوں سمیت 26 جون کو وسطی کرم کے ایک علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ نجی موبائل کمپنی سے منسلک 10 افراد کو اغوا کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا جبکہ ایک کو قتل کر دیا گیا۔ ان افراد کی بازیابی کے لیے کی جانے والی کاروائی میں ایک کیپٹن سمیت سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکاروں نے جان دے دی اور 3 زخمی ہوئے، جبکہ تازہ کاروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی عرب نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 85 پاکستانی قیدیوں کی سزا کے معافی کا فیصلہ کیا ہے جنہیں وطن لانے کے لیے پاکستانی حکومت خصوصی طیارہ ریاض بھجوا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سعودی عرب کی جانب سے مزید قیدیوں کی رہائی کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا۔ فروری سن 2019 میں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے موقع پر 2100 پاکستانی قیدیوں کی معافی کے اعلان کے بعد سے یہ عمل چل رہا ہے۔ سعودی عرب نے رواں برس حج کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور اس سلسلے میں وزارت حج و عمرہ نے جمعے سے مسجد الحرام میں نمازیوں کو اجازت نامے جاری کرنے بند کر دیے ہیں۔ حج کے ارکان کا آغاز 17 جولائی کی رات سے ہوگا اور رواں برس سعودی عرب کے 60,000 مقامی شہری حج کا فریضہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صدر بائیڈن نے جمعرات کے روز کہا کہ اچھے دوستوں کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ساتھ کھڑے ہو کر اس وقت کہی جب دونوں رہنما قدرتی گیس کی متنازعہ روسی گیس پائپ لائن کے سلسلے میں اختلافات کے بارے میں جواب دے رہے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آج کے نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم نے افغان امن عمل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی. افغانستان میں بدامنی کے لیے پاکستان پر الزامات لگانا غیر منصفانہ ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جب لاکھوں امریکی اور نیٹو کے فوجی افغانستان میں تھے تب طالبان سے مذاکرات کرنا چاہیے تھے. اب جبکہ طالبان کو افغانستان میں فتح نظر آ رہی ہے تو وہ ہماری بات کیوں سنیں گے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ افغانستان میں زمینی حقائق تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور افغانستان میں بعض ایسے عناصر موجود ہیں جنہیں معلوم ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں افغان سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا. ایسے لوگ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں وسطی اور جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے جاری کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ افغان صورتحال کا پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا بہت ناانصافی ہے. جب پاکستان پر الزامات لگائے جاتے ہیں تو مجھے اس پر بہت مایوسی ہوتی ہے. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ 15 سال میں پاکستان نے افغانستان میں بدامنی کی وجہ سے 70,000 افراد کی قربانی دی. افغانستان میں امن سب ہمسایہ ممالک کے مفاد میں ہے. افغانستان وسطی اور جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان ایک پل ہے. افغانستان میں امن خطے میں امن کے لیے ضروری ہے. خدشہ ہے افغانستان میں بدامنی سے مہاجرین کی ایک نئی لہر آئے گی. وزیراعظم عمران خان کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب حال ہی میں افغانستان سے نیٹو فوج کے انخلا کے بعد طالبان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے اور افغان صدر اشرف غنی سمیت افغان حکومت میں شامل کئی ذمہ داران نے پاکستان مخالف بیانات دیے ہیں. وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. انہوں نے کہا کہ افغان امن عمل میں افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر پاکستان ہی لے کر آیا. امریکہ افغانستان میں فوجی حل کی کوشش کرتا رہا جو ممکن نہیں تھا. پاکستان نے روز اول سے کہا کہ افغان مسئلے کا حل عسکری نہیں مذاکرات ہے. اب طالبان امریکہ کی بات کیوں مانیں گے جب افغانستان سے فوجیوں کا انخلا ہو رہا ہے.
NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given? And there were only a few thousand American troops left. Why would they listen to us when they are sensing victory?
عمران خان نے کہا کہ اب ازبکستان، تاجکستان اور پاکستان کے لیے مل کر بیٹھنے اور افغانستان کے پرامن حل اور سیاسی تصفیہ میں مدد کا وقت ہے. یہ ہمارے مفاد میں ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سخت بیانات کے بعد تناؤ کے حوالے سے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ خان کہتے ہیں کہ ایسے بیانات زیادہ تر افغانستان کی طرف سے آ رہے ہیں. افغانستان میں زمینی حقائق تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور بعض افراد سخت بیانات کے ذریعے آئندہ دور میں اپنی موجودگی برقرار رکھنا چاہتے ہیں.
حکومت ہے اس کے جو بھی کرتا دھرتا ہے, چاہے امراللہ صالح ہیں یا اشرف غنی صاحب یا باقی لوگ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ بڑی شارٹ لیفٹ ہیں, کیونکہ ان کا فیوچر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ افغانستان میں ہے فیوچر. تو وہ ایک آخری ان کی کوشش ہے. زمینی حقائق بڑی تیزی سے افغانستان میں تبدیل ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں.
سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کانفرنس کے بعد وزیراعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کی وفود کے ہمراہ ملاقات اور مذاکرات ہوئے. ملاقات میں افغان امن عمل اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کی گئی. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور پاکستان نے افغان نائب صدر امراللہ صالح کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے افغان آرمی اور فضائیہ کو چمن سپن بولڈر بارڈر کراسنگ پر طالبان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے. گزشتہ روز امراللہ صالح نے اپنی ٹویٹ میں الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی فضائیہ طالبان کو مختلف علاقوں میں مدد بھی فراہم کر رہی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے لگائے جانے والے ایسے الزامات دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد میں کمی کو ظاہر کرتے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
جمعے کے روز پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افغان حکومت نے چمن بارڈر سے ملحقہ اپنی سرزمین پر فضائی کارروائی کے سلسلے میں پاکستان سے رابطہ کیا تھا, جس کا پاکستانی حکومت نے مثبت طریقے سے جواب دیا تھا, کیونکہ افغان حکومت اپنے علاقے میں ہر قسم کی کارروائی کا حق رکھتی ہے. پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ افغان نائب صدر کے الزامات کے برعکس پاکستانی فضائیہ نے افغان فضائیہ کو اس طرز کا کوئی پیغام نہیں دیا ہے۔ ایسے بیانات پاکستان کی جانب سے افغانستان میں قیام امن اور مثبت کردار کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یاد رہے کہ افغان نائب صدر کی جانب سے یہ الزامات ایک ایسے وقت میں لگائے گئے ہیں جب پاکستان افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے تمام دڑوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے ایک کانفرنس کا سوچ رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے بیانات دونوں ممالک کے درمیان عدم اعتماد کو ظاہر کرتے ہیں۔ سابق سفارتکار جلیل عباس جیلانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ تو عدم اعتماد نہیں ہے، وہاں پر ایک تو اس قسم کے ہیں لوگ ان کی گورنمنٹ میں، اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ میں، جو کہ وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں جن کا ایجنڈا بالکل ہی ڈفرینٹ ہے۔
سینئر افغان تجزیہ نگار اسمت قانے کا کہنا ہے کہ الزام تراشی کرنا بہت آسان کام ہے، مگر ایسے الزامات کے مقابلے میں شواہد پیش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
یہ مشکل ہوتا ہے کہ کچھ کام میں ناکام ہو جائے تو اس کے ناکامی کو دوسروں پر ڈالتے، یہی وجہ ہمارے پاس بھی ہے۔
اسمت قانے کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں امن امان کی صورتحال بہت خراب ہے، طالبان اپنا دائرہ کار مزید وسیع کر رہے ہیں، خون ریزی کے باعث ہزاروں کی تعداد میں لوگ در بدر ہو رہے ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بلائی گئی کانفرنس ملتوی کر دی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی جانب سے بلائی گئی کانفرنس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور اب اس کانفرنس کا انعقاد عید کے بعد ہوگا۔ سرکاری سرائے کا کہنا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات میں کانفرنس کو مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ افغانستان میں مصالحت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ افغان سیاستدانوں کے اس وفد کی قیادت کریں گے جو طالبان کے ساتھ میٹنگ کے لیے جمعے کی سہپہر قطر روانہ ہوا۔ عبداللہ عبداللہ کے دفتر کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سابق افغان صدر حامد کرزئی بھی ان افغان سیاستدانوں میں شامل ہیں جو عبداللہ عبداللہ کے ساتھ گئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بہت سے افغان سیاستدان اس وفد میں شامل ہیں۔ جنوبی صوبے قندھار میں سیکیورٹی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ دانش صدیقی، جو بھارت میں متعین خبر رساں ادارے رائٹرز کے چیف فوٹوگرافر تھے، وہ قندھار کے سپن بولڈک ضلع میں ہونے والی جھڑپوں میں مارے گئے۔ ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے، جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا، کہا کہ دانش صدیقی سپن بولڈک میں افغان سیکیورٹی فورسز اور سلسن کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کی کوریج کے لیے افغان اسپیشل فورسز کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ افغانستان میں مصالحت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ اور افغانستان میں امریکہ کے شارج ڈی افیئرز راس ولسن نے دانش صدیقی کی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ خواتین کے حقوق کے حامی اور مذہبی رہنماؤں نے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی امن فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران خواتین کو حاصل ہونے والی کامیابیوں کا تحفظ کریں، کیونکہ امریکی اور نیٹو افواج جنگ زدہ ملک سے انخلا کے عمل میں ہیں اور طالبان کی پیش رفت سے انہیں علاقوں پر کنٹرول حاصل ہو رہا ہے۔ طالبان کے دور میں خواتین کو اسکول جانے، گھروں سے باہر کام کرنے یا مرد محافظ کے بغیر اپنا گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، اور اگرچہ انہیں ابھی بھی ملک کے مردوں کے کنٹرول والے معاشرے میں بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے، لیکن افغان خواتین تیزی سے طاقتور مناصب سنبھال چکی ہیں اور خدشہ ہے کہ بین الاقوامی فوج کی روانگی اور طالبان کے قبضے سے خواتین کی ان کامیابیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کرم اور اورکزئی کے ایک سرحدی علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے ان پانچ مغویوں کو بازیاب کرا لیا ہے، جن کو دیگر 16 ساتھیوں سمیت 26 جون کو وستی کرم کے ایک علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ نجی موبائل فون کمپنی سے منسلک 10 افراد کو اغوا کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا، جبکہ ایک کو رواں ہفتے قتل کر دیا گیا۔ ان افراد کی بازیابی کے لیے کی جانے والی کارروائی میں ایک کیپٹن سمیت سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے تھے، جبکہ تازہ کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 3 دہشت گرد اغوا کاروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر نامعلوم عسکریت پسند اغوا کاروں نے شمالی اور جنوبی وزیرستان سے اغوا کیے گئے 8 مغویوں کے لیے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جس میں حکومت سے اپنے مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد تفصیل بتاتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کی قبائلی اضلاع کورم اور اورگزے کی سرحدی علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے ایک کاروائی میں پچھلے جون کے اواخر میں نجی موبائل ٹیلی فون کمپنی کی اغوا شدہ 5 مزدوروں کو بازیاب کر لیا ہے. یہ 5 مزدور ان 16 افراد کا حصہ تھے جن کو 26 جون کو وسطی کورم کے ایک علاقے سے اغوا کیا گیا تھا. ان افراد میں سے 10 کو اغوا کرنے کے بعد اسی دن چھوڑ دیا گیا تھا, جبکہ ایک کو سوموار 12 جولائی کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے. ان لوگوں کی بازیابی کے لیے سیکورٹی فورسز کی کاروائی میں ایک کیپٹن سمیت 2 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 3 زخمی بھی ہوئے ہیں. کورم کے ضلع پولیس آفیسر طاہر اقبال کے جاری کردہ بیان کے مطابق سیکورٹی فورسز کی کاروائی میں 3 دہشت گرد بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں. ادھر نامعلوم عسکریت پسندوں نے جنوبی وزیرستان سے 2020 میں 2 انجینئروں اور شمالی وزیرستان میں پچھلے فروری کے تیسرے ہفتے کے اواخر میں ایک وکیل سمیت 6 دیگر اغوا افراد کی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, جس میں مغیوں نے حکومت سے ان کی رہائی میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے. جنوبی وزیرستان کے ضلع پولیس آفیسر شوکت علی نے ان افراد کی بازیابی کے لیے کی جانے والے کوششوں کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا.
بالکل جناب, یہ 2 جوان جو ہے یہ ساؤتھ سے اور یہ باقی نارتھ سے کڈنیپ ہوئے تھے. ساؤتھ میں اور نارتھ میں ان کے متعلق باقاعدہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے, تفتیش شروع ہے. ہم دونوں ڈی پی اوز, ڈی پی او نارتھ, ڈی پی او ساؤتھ, پلس جو ہمارے سیکورٹی فورس کے ادارے ہیں, ہم سب اس پہ روز عمل سے کام کر رہے ہیں. ابھی تک لیکن رپورٹڈلی کہ یہ لوگ اغوا کے فوراً بعد منتقل کیے گئے تھے ہمسایہ ملک افغانستان, تو تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہے وہاں پہ, تو آپریشن کر نہیں سکتے. بہرحال اپنے لیول پہ اور اپنے چینل پہ ہم شروع ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ جلد از جلد ان کو رہائی مل جائے گی.
شمالی وزیرستان سے اغوا ہونے والوں میں شامل وکیل عتیق اللہ داول نے پشتو زبان میں باتیں کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سے کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے. بنو بار ایسوسی ایشن کے صدر نورزادہ ایڈوکیٹ نے وکیل عتیق اللہ داوڑ کی حکومت سے اپیل کی حمایت کرتے ہوئے کہا,
ان کو باعزت طور پر بازیاب کیا جائے, حکومت اس کے لیے ایفرٹس کرے اور اس کی زندگی بچائی جائے, ہمارا بس یہ موقع.
تازہ ترین ویڈیو پیغام میں مغویوں نے طالبان عسکریت پسندوں کے مطالبات کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائی ہے, مگر بتایا جاتا ہے کہ طالبان ان لوگوں کو رہا کرنے کے لیے باہری رکن کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
چین پاکستان معاشی راہداری میں سب سے اہم سمجھے جانے والے شہر گوادر میں ان دنوں بجلی کا شدید بحران ہے. بحران کی وجہ گوادر کا بجلی کے قومی گرڈ سے منسلک نہ ہونا ہے, جبکہ گوادر شہر میں بجلی کی فراہمی کا زیادہ تر انحصار پچھلے 21 سالوں سے ایران سے فراہمی پر ہے. تاہم ایران کی جانب سے بھی ان دنوں کھپت زیادہ ہونے کی وجہ سے بجلی کم سپلائی کی جا رہی ہے. دوسری جانب کوئلے کے ذریعے چلائے جانے والے بجلی گھر کا منصوبہ ابھی تک شروع نہیں کیا جا سکا, جس سے شہر میں صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں بڑھانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. تفصیلات محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کو چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے میں مرکزی اہمیت حاصل ہے, لیکن ان دنوں گوادر شہر میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے یہاں 100,000 کے قریب آبادی کی زندگی اجیرن بن چکی ہے. مارچ سے لے کر نومبر تک 9 مہینوں میں جب یہاں درجہ حرارت بعض اوقات 48 ڈگری تک بھی جا پہنچتا ہے, شدید گرمی میں بغیر بجلی کے کام کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح یہاں کا سب سے بڑا کاروبار مچھلی سے منسلک ہے. مچھلی کے شکار اور اس کی پروسیسنگ کرنے والی 36 صنعتیں گوادر میں کام کر رہی ہیں, لیکن بجلی کی طویل بندش کی وجہ سے بڑے تاجر بھی پریشان ہیں. گوادر چیمبر آف کامرس کے صدر میر نوید بلوچ کا کہنا ہے کہ گوادر میں بجلی کی طویل بندش یہاں کے 3 بڑے مسائل میں سے ایک ہے. جب بجلی اور پانی ہی دستیاب نہیں تو لوگ سرمایہ کاری یہاں کیسے کریں؟
60 سے 65 ایکڑ ہمارا فری زون بن گیا ہے. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہاں کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی. جو انڈسٹری ہے ہمارے پاس 36 ایکسپورٹر ہیں فش کے, ان کا بھی کاسٹ بڑا زیادہ آ رہا ہے کیونکہ وہ ڈیزل سے اپنے جنریٹر چلاتے ہیں. مچھلی فوڈ ہے, سی فوڈ ہے, خراب ہو جائے تو بالکل خراب ہو جائے گا, تو وہ بھی ان کی جو ہے کاسٹ بڑی زیادہ آ جاتی ہے.
گوادر کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کارپوریشن سے منسلک سرکاری افسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گوادر ہی نہیں بلکہ مکران ڈویژن میں بجلی کے مسئلے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ اب تک قومی گریڈ سے منسلک نہیں ہو سکا. مکران ڈویژن کو 2002 سے ایران سے بجلی کی درآمد کر کے بجلی فراہم کی جا رہی ہے, جو اس وقت 104 میگا واٹ ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت مکران ڈویژن کی بجلی کی کھپت 150 میگا واٹ کے قریب ہے, لیکن اسے 100 میگا واٹ کے قریب عام دنوں میں فراہم کی جاتی ہے. جبکہ دوسری جانب ایران کی جانب سے ان دنوں بجلی کی فراہمی میں کمی لائی گئی ہے, اور بعض اوقات یہ سپلائی محض 8 میگا واٹ تک کی گئی, جس کی وجہ سے گوادر ہی نہیں بلکہ پنجگور اور ضلع کیچ میں بھی بجلی کی فراہمی طلب سے انتہائی کم کی جا رہی ہے, اور یہاں 12 سے 14 گھنٹے اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ عام سی بات ہے. دوسری جانب چین کے تعاون سے گوادر میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر کی تعمیر کا منصوبہ بھی اب تک مکمل نہیں ہو سکا, جو 300 میگا واٹ بجلی فراہم کر سکے گا. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں بجلی کھپت سے زیادہ پیدا ہونے کی وجہ سے نئے پاور پلانٹس لگانے میں حکومت ہچکچاہٹ کا بھی شکار ہے. جبکہ دوسری جانب ایران سے مزید 1000 میگا واٹ بجلی کی درآمد کے لیے 75 کلو میٹر طویل 220 کلو واٹ ٹرانسمیشن لائن بچھانے کا کام بھی اب تک مکمل نہیں ہو سکا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ.
سعودی عرب نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 85 پاکستانی قیدیوں کی سزا کی معافی کا فیصلہ کیا ہے, جنہیں وطن لانے کے لیے پاکستانی حکومت خصوصی طیارہ ریاض بھجوا رہی ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سعودی عرب کی جانب سے مزید قیدیوں کی رہائی کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا. فروری 2019 میں سعودی ولی عہد محمد کے دورہ پاکستان کے موقع پر 2100 پاکستانی قیدیوں کی معافی کے اعلان کے بعد سے یہ عمل جاری ہے. علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سنگین جرائم کے علاوہ جتنے بھی پاکستانی قیدی ہیں ان کو واپس لانے کا کام جاری ہے, اور ان کے مطابق اب تک سینکڑوں قیدی رہا ہو کر وطن آ چکے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب سے تاحال 579 افراد کی واپسی ہوئی ہے. تاہم قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم جسٹس پروجیکٹ ان حکومتی اعداد و شمار سے اتفاق نہیں کرتی. جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے پبلک آؤٹ ریچ آفیسر محمد شیب کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قیدیوں کے تبادلے, معافی اور واپسی کے معاملے پر خاصی پیش رفت واقع ہوئی ہے. تاہم وہ کہتے ہیں کہ 2019 میں ولی عہد محمد بن سلمان کے اعلان کے بعد سے شروع ہونے والا یہ عمل تکنیکی وجوہات اور طریقہ کار کا تعین نہ ہونے کے باعث سست روی کا شکار تھا.
اب قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے کہ قیدی رفتہ رفتہ جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں. ان میں سے کچھ قیدی ایسے ہیں جن کو معافی ملی ہے. سعودی عرب میں مختلف مذہبی مواقع پر جیسے عیدین پہ, رمضان کے دوران جو ہے وہ قیدیوں کو معافی بھی ملتی ہے, اور ہماری حکومت کی جانب سے, ہمارے سفارتی عملے کی جانب سے بھی سعودی حکام کو جو ہے وہ پاکستانی قیدیوں کے لیے معافی کا جو ہے وہ کی درخواست کی جاتی ہے.
رواں سال مئی میں وزیراعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے دوران انسداد جرائم اور قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے. معاہدے کے بعد وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں سعودی عرب کی جیلوں میں موجود 1100 قیدیوں کو پاکستان واپس لایا جا رہا ہے. جسٹس پروجیکٹ کے مطابق رواں سال مئی میں قیدیوں کی منتقلی کے معاہدے کے بعد سے اب تک 116 قیدی پاکستان لائے جا چکے ہیں, جو اپنی بقیہ قید یہاں کاٹیں گے. اس وقت 9000 سے زائد پاکستانی غیر ملکی جیلوں میں قید ہیں, جن میں سے زیادہ تعداد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جیلوں میں ہیں, جن میں درجنوں خواتین بھی شامل ہیں. ناروال کے رہائشی محبوب کی والدہ 4 سال سے سعودی عرب کی جیل میں قید ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے حالیہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے بعد امید ظاہر کی کہ ان کی والدہ بھی پاکستان آ سکیں گی.
ہمیں کسی ذرائع سے پتا چلا کہ یہ کچھ نہ لوگوں کو سمگلنگ والا سامان دے کر دیتے ہیں. اسی طرح اسی عورت کا جو لڑکا ہے نا, وہ بھی لاہور ایئرپورٹ سے تقریباً 17 مئی کی بات تھی, 14 مئی کو ہماری والدہ گئی تھی, 2-3 دن بعد لامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور سے وہ گرفتار ہوا. اس کے لنچ باکس سے 1 کلو ہیروان آئس ہیروان برامد ہوئی. تب ہمیں کنفرم ہوا کہ ہماری والدہ جو ٹیفن دیا تھا اس میں یہی نکلا.
انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور وکیل ضیاء احمد اوان کہتے ہیں کہ ایسی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے بیرون ملک نقل مکانی کے عمل کی نگرانی کے نظام کو مؤثر بنانا ضروری ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
سعودی عرب نے رواں سال حج کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں, اور اس سلسلے میں وزارت حج اور عمرہ نے جمعے سے مسجد الحرام میں نمازیوں کو اجازت نامے جاری کرنا بند کر دیے ہیں. حج کے ارکان کا آغاز 17 جولائی کی رات سے ہوگا, اور رواں سال سعودی عرب کے 60,000 مقامی شہری حج کا فریضہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں گے. مکہ مکرمہ میں عازمین کی آمد کا سلسلہ ہفتے سے شروع ہوگا. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
سعودی اخبار عرب نیوز کے مطابق وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کے اجازت نامے کو 24 جولائی سے دوبارہ جاری کیا جائے گا. 8 ذی الحج یعنی 18 جولائی سے حج کے ارکان کا باقاعدہ آغاز ہوگا, اور عازمین حج ارکان کی ادائیگی کا آغاز منا پہنچ کر وہاں اپنے خیموں میں قیام کرنے سے کریں گے. نوزل حج یعنی 19 جولائی کو عازمین میدان عرفات میں پہنچیں گے جہاں وہ حج کے رکن کی ادائیگی کریں گے. بعد ازاں 20 جولائی کو عازمین حج قربانی کا فریضہ سر انجام دیں گے اور حج کا یہ سلسلہ 22 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا. عالمی وبا کرونا وائرس سے قبل 2019 میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے 25 لاکھ کے قریب عازمین حج مکہ مکرمہ آئے تھے, لیکن کرونا وبا کی وجہ سے 2020 کی طرح رواں برس بھی حج کو محدود رکھا گیا ہے اور اس سال 18 سے 65 برس کی عمر کے صرف 60,000 مقامی شہری حج کا فریضہ ادا کر سکیں گے. حج کے آپریشنل پلان کے مطابق خانہ کعبہ اور اس کے صحن میں جراثیم کش اسپرے کرنے کے لیے 5,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جو دن میں 10 مرتبہ 60,000 لیٹر سے زائد جراثیم کش محلول کا استعمال کرتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں گے. وبا کے دوران مسجد کو وائرس سے مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جائے گا جس میں اسمارٹ روبوٹس اور دیگر جدید طریقہ کار شامل ہیں. دوسری جانب مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں سینئر اسکالرز کی کونسل سے وابستہ 29 اماموں کے 109 سے زائد خطبات 25 زبانوں میں ترجمہ کر کے منارات الحرمین اپلیکیشن پر نشر کیے جائیں گے. علاوہ ازیں رواں برس زائرین کو مصنوعی ذہانت کی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اسمارٹ روبوٹس اور ہائی ٹیکنالوجی والی گاڑیوں کے ذریعے آب زمزم فراہم کیا جائے گا. سعودی وزارت صحت کے مطابق ملک میں جمعرات کو مزید 1,165 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے, جس کے بعد کیسز کی کل تعداد 5,06,125 تک جا پہنچی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں جمعرات کو کرونا سے 25 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں, جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 8,035 ہو گئی ہے. عمر عباس جعفری, اردو, وی او اے نیوز, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
صدر بائیڈن نے جمعرات کے روز کہا کہ اچھے دوستوں کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہ بات انہوں نے جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ساتھ کھڑے ہو کر اس وقت کہی جب دونوں رہنما قدرتی گیس کی متنازع روسی گیس پائپ لائن کے سلسلے میں اختلافات کے بارے میں جواب دے رہے تھے. صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اور جرمنی یہ دیکھیں گے کہ اگر یوکرین کی توانائی سے متعلق سیکیورٹی کمزور ہوئی تو کون سے عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں. 11 ارب ڈالر مالیت کی نارڈ اسٹریم 2 پائپ لائن مکمل ہونے کی ہے اور اس کے ذریعے گیس کی وہ مقدار دگنی ہو جائے گی جو جرمنی روس سے درآمد کرتا ہے, لیکن یوکرین کو اس معاملے سے الگ کر دیا گیا ہے اور جو وہ ٹرانزٹ فیس کی رقوم سے محروم ہو جائے گا. صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ اور مرکل اس بات پر متفق ہیں کہ روس کو توانائی کو اپنے پڑوسیوں کو دھمکانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے. جرمنی اور امریکہ کے اعلی عہدیداروں کے درمیان وائٹ ہاؤس کی سہ پہر کی میٹنگوں کے بعد مرکل نے کہا کہ اس منصوبے کے بارے میں ہمارے اندازے مختلف ہیں, لیکن مجھے یہ بات واضح طور پر کہنے دیجیے کہ یوکرین قدرتی گیس کی ترسیل کے لیے بدستور ایک ٹرانزٹ ملک ہے. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے جو اپنے 16 سالہ دور اقتدار کے اختتامی دورے پر امریکہ پہنچی ہیں, جمعرات کو اوول آفس میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی. اس سال 26 ستمبر کو جرمنی میں ہونے والے انتخابات میں مرکل ایک اور مدت کے لیے امیدوار نہیں ہوں گی. ایسوسیٹیڈ پریس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں روس جرمنی نارڈ اسٹریم 2 پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے امریکہ اور جرمنی کے درمیان اختلافات پر بھی بات کی گئی. تاہم نامہ نگاروں کے ساتھ مختصر گفتگو میں فریقین نے باہمی اختلافات پر زیادہ بات نہیں کی. صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم اس پر توجہ دینے کے لیے تیار ہیں. امریکہ اور جرمنی کے درمیان تعاون مضبوط ہو رہا ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ اینگلا مرکل کے امریکہ کے اس دورے میں خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ ساتھ بعض اہم مسائل کے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں. روس کی گیس پائپ لائن اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بارے میں امریکہ اور جرمنی کے درمیان اختلافات موجود ہیں. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکہ کا موقف ہے کہ نورڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن پروجیکٹ یورپی براعظم کی توانائی کی ضروریات کا روس پر انحصار بڑھانے کا ذریعہ بنے گا, جس سے روس کو مشرقی اور وسطی یورپی ملکوں میں خصوصاً یوکرین پر سیاسی دباؤ بڑھانے کا موقع ملے گا. صدر بائیڈن نے حال ہی میں اس پائپ لائن پروجیکٹ سے منسلک جرمن اداروں پر عائد پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس اقدام کی امریکی کانگریس میں مخالفت کی گئی تھی۔ اینگلا مرکل نے صدر بائیڈن سے ملاقات کے بعد کہا کہ جرمنی روس پائپ لائن یوکرین کی پائپ لائن کے علاوہ ہے۔ جرمن چانسلر کے دورے پر تبصرہ کرتے ہوئے برلن کے ایک تھنک ٹینک جرمن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اینڈ سیکیورٹی افیئرز کے ایک سینئر فیلو جوہانس ٹم نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ ایک لحاظ سے یہ الوداعی دورہ ہے اور امریکہ اور جرمنی کے تعلقات میں تسلسل اور استحکام کا اشارہ ہے۔ ٹم جوہانس کہتے ہیں کہ مرکل اپنے عہد کے دوران امریکہ کے چار صدور کے ادوار دیکھ چکی ہیں اور وہ امریکیوں کو یہ یقین دلانا چاہتی ہیں کہ جرمنی میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے کے بعد کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنے والی۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق جرمنی کی انتخابی دور میں مرکل کی پارٹی آگے ہے۔ چین کے ساتھ جرمنی کے مضبوط تجارتی تعلقات ہیں، مگر جرمنی چین کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر نکتہ چینی بھی کرتا ہے۔ تاہم مرکل ایسی صورتحال سے گریز کرتی ہیں جہاں جرمنی یا یورپی یونین کو چین اور امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے۔ مرکل ماحولیاتی تبدیلی اور کرونا وائرس کی وبا جیسے عالمی مسائل پر چین کے ساتھ تعاون پر زور دیتی ہیں، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب سابق صدر ٹرمپ کا الزام تھا کہ COVID-19 کی وبا چین نے شروع کی ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے والی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے صدر بائیڈن سے اپیل کی ہے کہ وہ مرکل سے کہیں کہ وہ ویکسین کے املاک دانش کے حقوق ختم کرنے کی تجویز کی مخالفت ترک کر دیں۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا خیال ہے کہ یہ اختلافات مرکل کے اس دورہ امریکہ میں حل نہیں ہوں گے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن جرمن رہنما کو ان کے اقتدار کے خاتمے پر باوقار انداز میں الوداع کہنا چاہتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مغربی جرمنی میں حکام کا کہنا ہے کہ موسلادھار بارش اور شدید سیلاب سے کم از کم 80 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 1000 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ جرمنی کی ویدر سروس کے ترجمان اینڈریاس فرٹرچ نے CNN کو بتایا کہ کچھ علاقوں میں 100 سالوں میں اتنی بارش نہیں دیکھی گئی۔ جرمن نشریاتی ادارے ڈوائچے ویلے کا کہنا تھا کہ زیادہ تر ہلاکتیں شمالی رائن ویسٹ فیلیا اور رائن لینڈ پلیٹینیٹ میں ہوئی ہیں، جبکہ بون کے جنوب مغرب میں واقع اہروالر خطے میں 1300 افراد لاپتہ ہیں جہاں اہر دریا میں سیلاب آنے سے کنارے ٹوٹ گئے۔ علاقے کے ایک حصے میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ رابطے منقطع ہونے کی وجہ سے امدادی کاروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب سے دریائے رائن پر ریل کی پٹریوں اور جہاز رانی میں خلل پڑا۔ اس علاقے کی فضائی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ مکانات کے ساتھ ساتھ سڑکیں اور پل بھی بہ گئے ہیں۔ جنوبی اہروالر کنٹری کے شلڈ میں پولیس نے کہا کہ متعدد مکانات منہدم ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ مزید عمارتوں کے گرنے کا خطرہ ہے۔ لوگوں کو بچانے کے لیے ہنگامی کارکن اور فوجی تعینات کر دیے گئے، ان میں سے کچھ چھتوں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ بیلجیم، لگزمبرگ، فرانس اور ہالینڈ میں بھی شدید سیلاب کی اطلاعات ہیں۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے لیے امریکہ میں ہیں اور انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ جانی نقصان اور ہلاکتوں پر بہت پریشان ہیں اور ہلاک اور لاپتہ افراد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتی ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ غیر ملکی حکومت کے ایما پر رینسم ویئر یعنی تاوان کی غرض سے سائبر حملوں کے ذریعے اہم امریکی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے والے ہیکرز کے متعلق اطلاع فراہم کرنے والے شخص کو $1 کروڑ تک کا انعام دیا جائے گا۔ سائبر کرائم کی یہ گھناؤنی سرگرمیاں عمومی طور پر بیرونی عناصر غیر ملکوں کے ایما پر کرتے ہیں۔ ہیکنگ کا بر وقت پتہ چلنے سے حفاظتی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں اور ان ملوث غیر ملکی عناصر یا اداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد مل سکتی ہے جن میں رینسم ویئر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیکنگ برائے تاوان کی لانت کے تدارک کے لیے مربوط کوششوں کے لیے ایک ٹاسک فورس بھی تشکیل دی گئی ہے۔ گیتی آرا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہیکنگ برائے تاوان کی نوعیت کے سائبر کرائم کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں جن کے تدارک کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رینسم ویئر میں ملوث ہیکر اور ہیکر گروپ جن میں زیادہ تر غیر ملکی عناصر ملوث ہوتے ہیں تاوان وصول کر کے کمپیوٹر کا کنٹرول واپس کرتے ہیں۔ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ اہلکار نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ stopransomware.gov نامی ویب سائٹ کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے عوام کو درکار وسائل میسر ہوں جن کی مدد سے نیٹ ورک زیادہ فعال اور مؤثر انداز سے ان حملوں سے نمٹ سکیں۔ رینسم کے تدارک کے سلسلے میں مزید اقدام کے طور پر امریکی مالیات کے محکمے نے فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ نیٹ ورک بینکوں، ٹیکنالوجی کے اداروں اور دیگر تنصیبات سے رابطے میں رہے گا تاکہ کرپٹو کرنسی اور تاوان کی ادائیگی کے لیے استعمال ہونے والے دیگر حربوں کی نوعیت کے مطالبات کی صورت میں منی لانڈرنگ کے قوانین کے ذریعے ان اوچھی سرگرمیوں کے تدارک میں مدد دی جا سکے اور رینسم ویئر کی ادائیگیوں کا پتہ لگایا جا سکے۔ عام طور پر ایسے ہتھ کنڈے اپنانے والے ہیکر ورچوئل کرنسی میں ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اہلکار پر امید ہیں کہ رینسم ویئر نوعیت کی تاوان کی ادائیگیوں کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ جیسا کہ مئی میں ایف بی آئی کلونیل پائپ لائن سے متعلق $44 لاکھ کے تاوان کی بازیابی کے معاملے میں کارآمد مدد فراہم کر سکی تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نامات کی پیشکش امریکی محکمہ خارجہ کے ریوارڈ فار جسٹس پروگرام کے تحت کی گئی ہے۔ اس میں آسان طریقہ کار وضع کیا گیا ہے جس سے ویب کی تاریک دنیا کی چالبازیوں سے تحفظ کے لیے وسائل کی نشاندہی کی جائے گی جن کی مدد سے سائبر حملہ آوروں یا ان کے اصل مقامات کی شناخت ممکن ہو سکے گی، اور کرپٹو کرنسی میں ادائیگیوں کی نشاندہی کے معاملے پر بھی انعامات دیے جائیں گے۔ انتظامیہ کے ایک اہلکار نے سوال کا جواب دینے سے اعتراض کیا کہ آئے روس سے وابستہ بدنام ہیکرز کے گروہ اور ایول کو انٹرنیٹ سے باہر نکال پھینکنے کے عمل میں امریکی حکومت ملوث ہے۔ ہیکرز کے اسی گروپ نے 2 جولائی کو رینسم ویئر کے کئی حملے کر کے فلوریڈا میں قائم سافٹ ویئر فرم کسایا کو نشانہ بنایا اور دنیا کے 1000 سے زیادہ اداروں کے کمپیوٹر نظاموں کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ رینسم ویئر حملے میں نیٹ ورکس کا تمام ڈیٹا قبضے میں لیا جاتا ہے اور جرائم پیشہ عناصر تب تک قبضہ جاری رکھتے ہیں جب تک انہیں تاوان کی رقم کی ادائیگی نہیں ہو جاتی۔
اور اب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,806 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس سے 581 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں، اور پاکستان میں 2 جون کے بعد پہلی بار کرونا کے 2,545 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,910 ٹیسٹ کیے گئے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 47 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ امریکی سرجن جنرل وویک مورتی نے جمعہ رات کے روز صحت عامہ کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی جس میں عوام پر زور دیا گیا کہ وہ COVID-19 کی ویکسین کے بارے میں غلط معلومات کو محدود کرنے میں مدد کریں، جو ان کے بقول امریکی ویکسینیشن پروگرام کی سست روی کا باعث بنی ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت WHO نے جمعرات کے روز چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ COVID-19 کی شروعات سے متعلق تحقیقات میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرے جس میں کروڑوں افراد مبتلا ہوئے اور لاکھوں اپنی زندگیاں ہار گئے۔ جنیوا میں عالمی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز میں جرمنی کی وزیر صحت کے ساتھ بریفنگ میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈانم گھبریسس نے کہا کہ چین کو عالمی وبا کے ابتدائی ایام کے بارے میں زیادہ کھلا اور شفاف ہونے اور اس سلسلے میں مزید ڈیٹا مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
مارتھی نے اس سال کے شروع میں اپنا منصب سنبھالنے کے بعد سے پہلی ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں انہوں نے صحت کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے کو صحت عامہ کے لیے ایسا سنگین خطرہ قرار دیا ہے جس کے نتیجے میں ابہام اور بے اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے، لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور صحت عامہ کی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غلط معلومات نے صحت عامہ اور عوامی صحت کے اقدامات کے بارے میں معلومات پہنچانے یا ان پر عمل درآمد کرانے والے دوسرے شعبوں کے کارکنوں کے خلاف دھمکیوں اور تشدد کے واقعات بھی پیش آئے۔ وویک مرتے نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اس بارے میں ملنے والی معلومات کو قابل بھروسہ اور مستند ذرائع سے چیک کر کے اس کی درستگی کی تصدیق کریں، اور اگر آپ ان کے بارے میں یقینی نہیں ہیں تو انہیں دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ انہوں نے ٹیک کمپنیوں پر بھی زور دیا کہ وہ غلط معلومات کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے سسٹمز کو ٹھیک کریں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے جمعرات کے روز چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ COVID-19 کی شروعات سے متعلق تحقیقات میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں جس میں کروڑوں افراد مبتلا ہوئے اور لاکھوں اپنی زندگیاں ہار گئے۔ جنیوا میں عالمی ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں جرمنی کی وزیر صحت یین سپاہن کے ساتھ بریفنگ میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈہانوم گھبریسس نے کہا کہ چین کو عالمی وبا کے ابتدائی ایام کے بارے میں زیادہ کھلا اور شفاف ہونے اور اس سلسلے میں مزید ڈیٹا مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیڈروس نے کہا کہ اعداد و شمار سے یہ جاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ یہ مہلک وائرس کیسے پیدا ہوا और फैलना शुरू हुआ और इसे कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। उनका कहना था कि हम इस वबा में मुब्तला होने और हलाक होने वाले लाखों अफराद के मकरूस हैं और हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा ने कहा कि उनका इदारा और इसके रुकन ममालिक इस मर्ज की इब्तिदा और फैलाव के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए चीन के साथ मुसलसल राब्ते में रहे हैं और हमें यकीन है कि मुस्तकबिल में चीन की जानिब से तआवुन में मजीद बेहतरी आएगी। सेहत के आलमी इदारे ने कोरोना वायरस के माखिस और इसके फैलाव के बारे में जानने के लिए इस साल के शुरू में अपना एक मिशन चीन भेजा था जो वहां 4 हफ्तों तक मुकीम रहा था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में यह नतीजा अखज किया था कि इस वायरस का ताल्लुक बुनियादी तौर पर किसी जानवर से है और ये उससे इंसानों को मुंतकिल हुआ, लेकिन अमरीका के सदर बाइडन और बहुत से दूसरे रहनुमाओं और माहिरीन ने इस रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए आलमी इदारा सेहत से मुतालबा किया था कि वो इस पर मजीद तहकीकात करें। जुमेरात की ब्रीफिंग में टेड्रोस ने नामानिगारों को बताया कि इदारे की इमरजेंसी कमेटी ने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि ये तासुर गलतफहमी पर मबनी है कि कोरोना वायरस अपने खात्मे की जानिब बढ़ रहा है। कमेटी ने कहा है कि अभी ये वबा कहीं नहीं जा रही और हमारे दरमियान रहेगी। टेड्रोस का कहना था कि इमरजेंसी कमेटी ने जुमेरात को होने वाले मौजूदा साल के अपने 8वें इजलास में खबरदार किया कि इस आलमी वबा के नए वेरिएंट जहूर में आ सकते हैं जो ज्यादा हलाकत खेज भी हो सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि उन पर काबू पाना ज्यादा मुश्किल हो। उन्होंने कहा कमेटी ने तमाम ममालिक से अपील की है कि वो WHO के इस हदफ पर अमल को यकीनी बनाए जिसमें कहा गया है कि हर मुल्क सितंबर के आखिर तक अपनी आबादी के कम अज कम 10% अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दे।
और कोरोना वायरस की खबरों इदाद और शुमार और रिपोर्टों के बाद आइए आपके लिए कुछ और रिपोर्टें और खबरें पेश करते हैं। अमरीका, चीन, जापान और रूस के रहनुमा बहरुल काहिल के गिर्द के मुल्कों के उन लीडरों में शामिल हैं जो ऑनलाइन इस बारे में तबादला ख्याल के लिए जमा हो रहे हैं कि कोरोना वबा के असरात से मुतासरा इन मुल्कों की माशी बहाली के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। मजीद तफसीलात कमर अब्बास जाफरी बयान करते हैं।
अमरीकी सदर जो बाइडन, उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग, जापानी वजीर आजम योशिहिदे सुगा और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बहरुल काहिल के गिर्द मुल्कों के उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो इस बात पर तबादला ख्याल के लिए ऑनलाइन इकट्ठे हो रहे हैं कि उन मईशतों की मदद के लिए कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की जाए जो दोबारा बढ़ती हुई कोरोना की वबा के बावजूद बहाली की राह पर गामजन है। न्यूजीलैंड के वजीर आजम जैसिंडा आर्डर्न 21 रुकनी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम की जुमे के रोज होने वाली स्पेशल लीडर्स मीटिंग की सदारत करेंगी, लेकिन कोरोना की वबा और वैक्सीन सिफारतकारी एक ऐसे फोरम के अरकान के दरमियान इख्तलाफी मसाइल है जिसका कहना यह है कि उसका बुनियादी मकसद एशिया पैसिफिक खत्ते की मईशतों की मुस्तहकम बुनियादों पर तरक्की और खुशहाली है। व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि बाइडन ने जुमे के रोज मीटिंग से पहले न्यूजीलैंड के वजीर आजम आर्डरिन से टेलीफोन पर बात की और एक आजाद और खुला हुआ इंडो पैसिफिक खत्ता बरकरार रखने में अमरीका की दिलचस्पी पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस के बयान में मजीद कहा गया है कि उन्होंने पैसिफिक आइलैंड के मुल्कों के साथ हमारे तआवुन और उनके साथ मिलकर काम करने के हवाले से भी गुफ्तगु की।
अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल ने जुमेरात के रोज लीबिया की अबूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो दिसंबर में तयशुदा कौमी इंतखाबात को वक्त पर मुनक्किद करे क्योंकि इन खदशात में इजाफा हो रहा है कि इन्हें मौखर किया जा सकता है। 15 रुकनी सलामती काउंसिल ने एक बयान में आजादाना और मुनसिफाना सदारती और पार्लियामानी इंतखाबात की अहमियत पर जोर दिया जो मुस्तनद हों, जिनमें सबकी शमूलियत हो और जो खवातीन की भरपूर मसावी और बामानी शिरकत को यकीनी बनाने के बंदोबस्त को उजागर करें। ये इंतखाबात 24 दिसंबर को तय हैं, लेकिन अब जबकि इंतखाबात के इनेकाद में 6 माह से भी कम अरसा रह गया है, वोटिंग के लिए कानूनी और आईनी लाहे अमल की तैयारी समेत अहम काम अभी बाकी है। वॉइस ऑफ अमेरिका को ईमेल किए जाने वाले पेंटागन के एक बयान में कहा गया है कि हेटी के सदर जोवेनल मोइस के कत्ल के सिलसिले में हेटी की कौमी पुलिस ने कोलंबिया के जिन शहरियों को गिरफ्तार किया है उनमें से कुछ ने अमरीकी फौजी ट्रेनिंग और तालीम के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल ने यह निशानदेही किए बगैर कि ये ट्रेनिंग कहाँ और कब हुई कहा कि ये मालूम ट्रेनिंग के डेटाबेसिस के एक रिव्यू के दौरान सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारा रिव्यू जारी है इसलिए हम इस वक्त मजीद मालूम फराहम नहीं कर सकते। ये खबर सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट में शाया हुई تھی کہ پینٹاگون کے مطابق امریکی محکمہ دفاع جنوبی اور سینٹرل امریکہ اور کیریبین ملکوں کے ہزاروں فوجی لوگوں کو ہر سال تربیت دیتا ہے جو انسانی حقوق کے احترام، قانون کی عملداری اور فوج کی جانب سے جمہوری طور پر منتخب سویلین قیادت کی اطاعت پر مرکوز ہوتی ہے۔ ہیٹی کی نیشنل پولیس کے سربراہ لیون چارلز نے کہا ہے کہ پولیس نے قتل کے سلسلے میں کولمبیا کے 18 شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ اور جنوبی افریقہ کی حکومت ملک بھر میں تشدد کو پھیلنے کی کوشش میں 25,000 فوجی ان علاقوں میں بھیج رہی ہے جنہیں وہ خطرناک قرار دیتی ہے۔ سابق صدر جیکب زوما کو توہین عدالت کے سلسلے میں جیل بھیجنے کے خلاف ہونے والے مظاہرے گزشتہ ہفتے کے آخر میں سول بدبنی کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ بلوائیوں نے فیکٹریوں اور گوداموں کو آگ لگاتے ہوئے اور تباہ کرتے ہوئے شہروں کے مختلف حصوں میں لوٹ مار کی ہے اور انہیں تباہ کیا ہے۔ 20 لوگ ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ مہاجرین سے متعلق بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن یعنی IOM نے بدھ کے روز کہا ہے کہ سمندر کے راستے یورپ جانے والے تارکین وطن کی ہلاکتوں کی تعداد اس سال کے پہلے 6 مہینوں میں گزشتہ برس 2020 کی اسی مدت کے مقابلے میں دگنا سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
بین الاقوامی ادارے کی بدھ کو جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال کے پہلے 6 مہینوں کے دوران سمندر کے راستے یورپ میں پہنچنے کی کوشش میں کم از کم 1146 افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ زیادہ تر لوگ اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر یورپ جانے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ سال کے پہلے 6 مہینوں میں شمالی افریقہ کے حکام نے 31,500 ایسے افراد کو روک لیا یا انہیں سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا جو یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ تعداد 23,000 تھی۔ زیادہ تر افراد نے یورپ جانے کے لیے سے اپنے سمندری سفر کا آغاز کیا اور ان کی منزل اٹلی کے ساحل تھے۔ اٹلی کی وزیر داخلہ لوسیا نالا مورگیز نے ملک کے قومی ٹیلی ویژن پر کہا ہے کہ جولائی کے مہینے میں تیونس سے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد میں 2 اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ تیونس میں بڑھتا ہوا معاشی بحران ہے۔ لامورگیز کا کہنا تھا کہ چونکہ ان لوگوں نے اپنے ملک کی معاشی صورتحال کی وجہ سے ہجرت کی ہے، اس لیے اٹلی انہیں اپنے ملک واپس بھیج دے گا اور ممکنہ طور پر ان کی واپسی اگست کے شروع میں ہوگی۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ ایسے مقامات کا تعین کر لیا گیا ہے جہاں تارکین وطن کا COVID-19 کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور انہیں قرنطینیا میں رکھا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ایک بڑے سمندری جہاز کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ مہاجرین سے متعلق بین الاقوامی ادارے IOM کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ تارکین وطن کی ہلاکتوں کی وجہ بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کے راستے کینری جزائر جانے والوں کے ڈوبنے اور لاپتہ ہونے والوں کی تلاش اور امدادی کاروائیوں کی ناکافی کوششیں ہیں۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ یورپ جانے کی کوشش کرنے والوں کی تعداد میں اس کے باوجود اضافہ ہوا ہے کہ شمالی افریقہ کے ساحلی محافظوں نے گزشتہ 2 سے غیر قانونی نقل مکانی روکنے کے اقدامات بڑھا کر سخت کر دیے ہیں۔ IOM کے ڈائریکٹر جنرل انٹونیو وٹورینو نے ملک سے اپیل کی ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری اقدامات کریں، جن میں تلاش اور جان بچانے کی کوششیں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تارکین وطن کی محفوظ اور قانونی نقل مکانی کے راستے تک رسائی کو یقینی بنائیں۔ IOM نے یہ بھی کہا ہے کہ 2021 کے پہلے 6 مہینوں میں 15,300 سے زیادہ تارکین وطن کو بے دخل کر کے لیبیا واپس بھیج دیا گیا ہے، جو گزشتہ سال اسی مدت میں واپس بھیجے جانے والوں کے مقابلے میں تقریباً 3 زیادہ تعداد ہے۔ تاہم مہاجرین کی بین الاقوامی تنظیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ لیبیا واپس بھیجے جانے والے افراد کو غیر قانونی حراستوں، استحصال، تشدد اور لاپتہ کیے جانے کے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
اور ہالینڈ میں جرائم کی دنیا کی رپورٹنگ کرنے اور پرانے کیسز پر تحقیقات کی شہرت رکھنے والے صحافی پیٹر RD ورائس قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے 1 کے بعد جان کی بازی ہار گئے۔ جمعرات کے روز ان کے خاندان کی جانب سے جاری ایک پیغام میں بتایا گیا کہ پیٹر نے آخری وقت تک لڑائی جاری رکھی لیکن وہ اس جنگ میں ہار گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق 6 کو ملک کے دارالحکومت ایمسٹرڈم کی ایک گلی میں ہونے والا یہ حملہ ملک میں انڈر ورلڈ گینگ کی طرز پر ہونے والے فائرنگ کے دیگر واقعات سے مماثلت رکھتا ہے۔ ایجنسی کے مطابق 64 کے پیٹر حالیہ دنوں میں انہیں واقعات پر رپورٹنگ کر رہے تھے۔ پولیس کی جانب سے 2 مشتبہ افراد کو حملے کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ ان افراد میں ایک 21 کا شخص شامل ہے جس پر فائرنگ کا الزام ہے اور ایک 35 کا پولش شہری بھی شامل ہے جس پر حملہ آور کو گاڑی میں ڈرائیو کر کے جائے وقوع تک لانے کا الزام ہے۔ دونوں ملزمان کو حملے کے کچھ ہی دیر کے بعد حراست میں لے لیا گیا۔ یورپی یونین کی اعلیٰ ترین عدالت نے قرار دیا ہے کہ کاروباری ادارے بعض صورتوں میں مسلمان ملازمین کے سر پر سکارف پہننے پر پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ یونین کی اعلیٰ ترین عدالت میں جرمنی کی دو مسلمان خواتین ایک مقدمہ لے کر آئی تھیں کہ ان کو ان کے اداروں نے سکارف پہننے کی وجہ سے معطل کر دیا۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق عدالت نے فیصلے میں کہا کہ کوئی بھی کاروباری ادارہ کام کی جگہ پر غیر جانبداری کو برقرار رکھنے اور معاشرتی تنازع سے بچنے کے لیے کسی بھی ایسی چیز کو پہننے پر پابندی عائد کر سکتا ہے جس سے کسی سیاسی تعلق، سیاسی نظریے یا مذہبی عقائد کی نشاندہی ہوتی ہو۔ پابندی کے لیے فیصلے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ البتہ اس کے لیے لازمی طور پر واضح اور حقیقی جواز ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق اور مفادات کے معاملے کو بھی دیکھنا ہوگا۔ فیصلے کے مطابق یورپی یونین کے رکن ممالک کی مقامی عدالتیں اس حوالے سے مخصوص حالات کے حوالے سے معاملات کو دیکھ سکتی ہیں۔ یورپی یونین کے عدالت میں مقدمہ دائر کرنے والی جرمنی کی دونوں خواتین میں سے ایک چائلڈ کیئر سینٹر میں ملازمت کرتی تھیں جبکہ دوسری خاتون میڈیکل سٹور میں کیشئر کے طور پر کام کرتی تھیں۔ یورپ میں سکارف یا حجاب پہننے کے معاملے پر حالیہ برسوں میں تنازعات جنم لیتے رہے ہیں۔ یورپی ملک لگزمبرگ میں عدالت نے 2017 میں ایک فیصلہ دیا تھا کہ بعض مخصوص حالات میں کاروباری ادارے اپنے ملازمین پر پابندی عائد کر سکتے ہیں کہ وہ سکارف نہ پہنے یا کوئی ایسی چیز زیب تن نہ کریں جس سے کسی مخصوص مذہب کی نشاندہی ہو۔ اس وقت اس فیصلے پر بھی مسلمانوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی تھی۔ اور روسی راک میوزیشین، شاعر اور اداکار پیوٹر میمنوف جمعرات کے روز انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 70 برس تھی۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق وہ کرونا وائرس کی پازیٹیو ٹیسٹنگ کے بعد 2 ہفتے سے ماسکو کے ایک ہسپتال میں ایک وینٹیلیٹر پر کوما کی حالت میں تھے۔ وہ کئی عشروں تک روس کے ثقافتی منظرنامے میں ایک ممتاز شخصیت تھے۔ انہوں نے 1982 میں راک گروپ ساؤنڈز آف مو یا زوبی کی مو قائم کیا تھا۔ ان کی شہرت میں اس کے بعد اضافہ ہوا جب سوویت یونین نے راک میوزک اور متبادل کلچر پر سے 1980 کے اشرے کے آخر میں پابندیاں ختم کر دی تھیں۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی انتظامیہ کو متنوع بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ اب بائیڈن انتظامیہ میں مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کے درمیان کچھ پاکستانی نژاد امریکی بھی شامل ہیں۔ وہ کون ہیں اور ان کی موجودگی پاکستانیوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ تفصیلات بتاتی ہیں نخبت مالک۔
امریکہ میں نئے آنے والے صدر کو وفاقی حکومت میں تقریباً 1200 عہدوں کو پر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ صدر جو بائیڈن منتخب ہونے سے پہلے اس عزم کا اظہار کر چکے تھے کہ وہ امریکی حکومت کو بہت متنوع یا ڈائیورس بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی کابینہ میں کئی لاطینی نژاد امریکی یا ہسپانوی نژاد امریکیوں کو شامل کیا گیا ہے، لیکن بعض اہم نان کیبنٹ پوزیشنز پر اس بار کئی پاکستانی امریکنز کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔
وفاقی جج کے عہدے پر زاہد قریشی کو تعینات کیا گیا۔ سلمان احمد کو پالیسی پلاننگ کے ڈائریکٹر کا عہدہ ملا۔ علی زیدی ماحولیات سے متعلق مشیر ہیں۔ لینا خان نے فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی سربراہ کا عہدہ سنبھالا ہے، اور دلاور سید اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے نائب سربراہ کے عہدے پر اپنی نامزدگی کی توثیق کے منتظر ہیں۔
لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ ان تقرریوں سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا ان افراد سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھیں گے یا امریکہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کی آواز بنیں گے؟
یہ سب کو جاننا چاہیے کہ جو یہاں کے کوئی بھی ہیں، اگر امریکہ میں امریکن سٹیزنز ہیں، تو ان کی جو لائلٹی ہے یا ان کی جو تھنکنگ ہے، دیٹ از ہیز ٹو بی اینڈ شوڈ بی 100% فار امریکہ۔ تو لیکن اس کا فائدہ پھر ضرور ہے، کیونکہ اگر آپ بالکل ٹیبل پہ ہے ہی نہیں تو آپ کا ویو پوائنٹ کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، تو پھر نیچرلی جب یو ایس امریکن فورن پالیسی بنتی ہے، اس میں آپ کی کمیونٹی، آپ کی جو ایشوز ہیں، اس کا کوئی بولنے والا یا سامنے لانے والا ہی نہیں ہوتا۔ اور اس وجہ سے یہ جو نئے پالیسی میں ان پٹ آئے گی فرام دا پرسپیکٹو آف پاکستان اینڈ آلسو پاکستانی امریکنز، It's bound to be good for the United States. Of course, you know, it will be good for the region.
اگرچہ صدر بائیڈن کی طرف سے کی جانے والی نامزدگیوں اور پھر سینٹ سے توثیق پانے والے یہ پاکستانی نژاد امریکی اپنی قابلیت کی بنیاد پر منتخب کیے گئے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی نامزدگی سے سب مطمئن ہیں. اس کی مثال جج زاہد قریشی ہیں, جن کے امریکی فوج میں بطور ملٹری پروسیکیوٹر عراق میں کردار اور ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ کام کے ریکارڈ پر تنقید بھی کی جا رہی ہے.
جو امریکن مین اسٹریم پالیٹکس میں ہیں یا پالیٹکس نہیں, جو ایک امریکن شہری ہے جیسے ہم, تو ان کے لائف ادھر ہی کی ہوگی نا, انہوں نے اسی ملک کو سرو کیا ہوگا وداؤٹ ہیونگ اینی ٹو تھاٹس اباؤٹ اٹ. اگر انہوں نے ایز اے لائر عراق میں انہوں نے ٹور آف ڈیوٹی کی, سرو کیا, تو وہ ان کی ڈیوٹی تھی. میں تو سمجھوں گا کہ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ وار کی جو کرٹیسزم ہے اور وہ جائز کرٹیسزم ہے امریکن انوالومنٹ وار ان عراق, لیکن ایک آدمی جو اپنی نوکری کر رہے ہیں آپ ان کو کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟
بہت سے امریکی مسلمان اور تنظیمیں ڈاکٹر نسیم اشرف سے مختلف نقطۂ نظر رکھتی ہیں. کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی ڈائریکٹر رابرٹ میکا کا کہنا ہے کہ عراق میں جب قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی تھی, جج قریشی کے وہاں ڈیٹینشن لیگل ایڈوائزر کی حیثیت سے تجربے کی چھان بین کی جانی چاہیے.
وفاقی عہدوں کے لیے وائٹ ہاؤس کی طرف سے کی جانے والی نامزدگیوں کو سینٹ میں توثیق کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صدر کے دفتر کے لیے عملہ یا صدر کی ٹیم کو امریکی صدر اور ان کے ساتھی خود چن سکتے ہیں.
وائٹ ہاؤس کے عملے میں بھی اس مرتبہ کچھ پاکستانی امریکی شامل ہیں. صدر جو بائیڈن کا ان سے پہلے آنے والے 6 صدور سے موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت صدر باراک اوباما کے برابر غیر سفید فام افراد کی تعیناتی کر چکے ہیں. تاہم صدر بل کلنٹن ان دونوں صدور سے آگے تھے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی حکومت ویسی ہی ہونی چاہیے جیسا امریکی معاشرہ ہے, یعنی متنوع.
حامیوں کی نظر میں بائیڈن انتظامیہ امریکی حکومت میں تنوع لانے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی راہ پر گامزن ہے, لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ ابھی بہت سا کام باقی ہے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ نے حال ہی میں صحافی ناتھن مونگ کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے. وہ امریکہ کے شہری ہیں جنہیں 9 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا اور برما کی جیل میں مہینوں قید رکھا گیا تھا. مونگ نیوز ویب سائٹ کامایوٹ میڈیا کے بانی اور ایڈیٹر ان چیف ہیں. ان کے برمی ساتھی اور ویب سائٹ کے شریک بانی ہینتھر نین بدستور جیل میں ہیں. ان پر غلط خبریں پھیلانے کا الزام لگایا گیا ہے, جبکہ برما میں غیر جانبدار میڈیا کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے. گرچہ ناتھن مونگ کو رہا کر دیا گیا ہے اور واپس امریکہ بھیج دیا گیا ہے, تاہم ایک اور امریکی شہری ڈینیل فینسٹر بدستور برما کے اندر الزامات کا سامنا کر رہے ہیں. فینسٹر فرنٹیئر میانمار کے لیے کام کرتے ہیں, جو ایک نیوز اور بزنس میگزین ہے. وہ 24 مئی کو اپنے خاندان سے ملنے امریکہ آ رہے تھے جب انہیں برما کے حکام نے حراست میں لے لیا. ایک پریس بریفنگ میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے برما کی فوجی حکومت پر زور دیا کہ وہ ڈینیل فینسٹر کی بحفاظت امریکہ واپسی کی اجازت دے دے. امریکی شہریوں کی گرفتاریاں برما میں فوجی بغاوت کے بعد, جس نے 1 فروری 2021 کو اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا, صحافیوں کو بڑے پیمانے پر حراست میں لیے جانے کی کارروائیوں کا حصہ ہیں. صحافیوں کے تحفظ سے متعلق تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق, پریس کے درجنوں ارکان سلاخوں کے پیچھے بندے ہیں جنہیں سیکیورٹی فورسز نے ان کے دفتروں سے حراست میں لے لیا یا انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ سڑکوں پر حکومت مخالف مظاہروں کی کوریج کر رہے تھے, جنہوں نے بغاوت کے بعد ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. متعدد صحافیوں کو, جن میں رپورٹر اونگ کیاو، زازا اور بن نیو شامل ہیں, حال ہی میں فوجی عدالت نے 2 سے 3 سال تک کی قید کی سزائیں دی ہیں. یہ سزائیں اس تعزیری دفعہ کی ایک شق کے تحت دی گئی ہیں جس کے مطابق کسی بھی ایسی خبر کی تشہیر کو جرم قرار دیا گیا ہے جس سے سیکیورٹی فورسز یا سول ملازمین کی جانب سے حکومت کے لیے عدم وفاداری کا اظہار ہوتا ہو. اس کے علاوہ فوجی حکام نے ذرائع ابلاغ سے متعلق تنظیموں کے لائسنسوں کو منسوخ کر دیا اور انٹرنیٹ تک رسائی کو محدود کر دیا ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان پرائس نے اس جانب توجہ دلائی کہ ایک آزاد اور غیر جانبدار میڈیا ایک خوشحال استقامت پسند اور آزاد معاشروں کی تعمیر کے لیے لازمی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ ہم نے حالیہ دنوں میں یہ دیکھا ہے کہ فوجی جنتا نے اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے اور وہ ایسا یہ جانتے ہوئے کرتے ہیں کہ صرف برما کے لوگوں کی طاقت اور عزم کو دبا کر ہی کنٹرول کا کسی قدر تاثر دے سکتے ہیں. مسٹر پرائس نے کہا کہ ہم ان تمام صحافیوں کے معاملات پر دباؤ ڈالتے رہیں گے جنہیں برما میں غلط طریقے سے حراست میں لیا گیا ہے. ان کا محض قصور یہ تھا کہ وہ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے اور انہیں یہ پتہ تھا کہ ان کا کام برما کے عوام کی اظہار رائے کی آزادی کا تحفظ ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی بیجے جلانی کو بھی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.